بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما من السماوات والأرض شيئا ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون صدق الله العلي العظيم۔
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے، اور اللہ نے تمہی میں سے تمہارا جوڑا بنایا ہے، پھر اس جوڑے سے اولاد اور اولاد اولاد قرار دی ہے، اور سب کو پاکیزہ رزق دیا ہے، تو کیا یہ لوگ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ ہی کی نعمت سے انکار کرتے ہیں؟ اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ آسمان و زمین میں کسی رزق کے مالک ہیں اور نہ کسی چیز کی طاقت ہی رکھتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامعین سورہ نحل کی آیات 72 اور 73 کی تلاوت ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے قاسم رضی، اور بسخ نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے. سب سے پہلے آپ سامعین پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے, جس میں رپورٹ بھی شامل رہے گی, اور اس کے بعد آپ سامعین ہمارا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے. پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی, اور نعت کے بعد آپ سامعین ہمارا اگلا پروگرام پاکستان افغانستان گزشتہ ہفتے کے دوران سماعت فرمائیں گے. اس پروگرام کے بعد پروگرام آئینۂ صحافت پیش کیا جائے گا, اور پروگرام آئینۂ صحافت کے بعد آپ ہمارا اگلا پروگرام منارۂ نور سنیں گے, اور پروگرام منارۂ نور کے بعد ہماری نشریات کا آخری پروگرام زاویہ نگاہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. سامعین ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہماری اس وقت کی نشریات شارٹ وے میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز, اور میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹز پر آپ سماعت فرما رہے ہیں. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. سامعین ابھی تھوڑی دیر میں آپ خبروں, رپورٹوں اور سیاسی تبصروں پر مشتمل پروگرام گرد و پیش سنیں گے. اس کے بعد پروگرام یادوں جھروکے پیش کیا جائے گا. اس کے بعد جیسا کہ تفصیلات ہم نے بیان کی, تو سامعین اس مرحلے میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہماری نشریات آپ 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں. ہم آپ سے کچھ ہی دیر بعد پروگرام گرد و پیش میں خبریں لے کر حاضر ہوں گے. پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش. تو لیجیے سامعین پہلے سماعت فرمائے پروگرام گرد و پیش, جس میں عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں حسین تقوی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. ہندوستان میں کسان تحریک, دہلی کی سرحدوں پر احتجاجی دھرنا اور بھوک ہڑتال, متنازع زرعی قوانین کی منسوخی تک تحریک جاری رکھنے کا اعلان. قندھار میں متعدد فوجیوں کی چوکی پر طالبان کے حملے کے بعد افغان فوج کا وسیع زمینی اور فضائی حملہ, 50 سے زائد طالبان جنگجو ہلاک. اور امریکی وزارت خزانہ کی سائٹ پر ہیکروں کا حملہ, امریکی سیکیورٹی اور انٹیلیجنس اداروں میں تشویش, مزید حساس اداروں پر حملے کا خدشہ. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. ہندوستان میں زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کی تحریک اور احتجاجی دھرنے میں وسعت آ گئی ہے, اور جے پور دہلی ہائی وے بھی کسانوں کے دھرنے کے مراکز میں شامل ہو گیا ہے. ہندوستان میں دہلی کی سرحدوں پر مختلف ریاستوں کے کسانوں کا احتجاجی دھرنا وسیع تر ہو گیا ہے. کسانوں کے دھرنے کے مراکز میں دہلی جے پور ہائی وے بھی شامل ہو گیا ہے. کسان تنظیموں نے پہلے ہی اعلان کر رکھا تھا کہ وہ اتوار سے جے پور دہلی ہائی وے کو بھی اپنے دھرنے سے بند کر دیں گے. رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ ہندوستان کے سیکیورٹی دستوں نے کسانوں کو جے پور دہلی ہائی وے پر پہنچنے سے روکنے کی کوشش کی, لیکن کامیاب نہیں ہوئے, اور کسانوں نے اس اہم ہائی وے پر بھی دھرنا دے دیا. کسانوں نے کافی دیر تک جے پور دہلی ہائی وے کو مکمل طور پر بند کر دیا تھا, لیکن دوپہر بعد سے ایک طرف کا ہائی وے ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا. اسی کے ساتھ ہریانہ اور اتر پردیش سے ملحقہ دہلی کی سرحدوں پر بھی کسانوں کا احتجاجی دھرنا بدستور جاری ہے. کسانوں نے پیر کی صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک علامتی بھوک ہڑتال کا بھی اعلان کیا ہے. یہ بھوک ہڑتال دہلی کی سرحدی علاقے غازی پور, ٹیکری, سنگو بارڈر اور بعض دیگر مقامات پر کی جائیں گی. ہندوستان کی کسان تنظیموں نے پیر 14 دسمبر کو وسیع تر بھارت بند کا بھی اعلان کیا ہے۔ کسان تنظیموں نے اعلان کیا ہے کہ پیر کو پورے ہندوستان میں ضلعی مراکز میں کسان احتجاجی مظاہرے کریں گے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں دہلی سے ہمارے نمائندے شمشاد کاظمی۔
دہلی سے ملنے والی ہریانہ اور اتر پردیش کی سرحدوں پر متنازع زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کے احتجاجی دھرنے آج 19ویں دن بھی جاری رہے۔ آج ان زرعی قوانین کے خلاف ملکی سطح پر کسانوں کی جانب سے احتجاجات بھی کیے جا رہے ہیں، اور دہلی کی حکمراں عام آدمی پارٹی نے بھی بطور اظہار یکجہتی اجتماعی بھوک ہڑتال کی۔ مختلف کسان تنظیموں کے لیڈروں نے تینوں زرعی قوانین کو واپس لینے کے مطالبے پر زور دیتے ہوئے آج 9 گھنٹے کی بھوک ہڑتال کی، اور مطالبات کے پورے ہونے تک اپنے پرامن احتجاجات جاری رکھنے کا اعلان کیا۔
تینوں کرشی قانون واپس جب تک نہیں ہوں گے ہمارا یہ ایگیٹیشن، یہ آندولن جاری۔
اگرچہ مرکزی حکومت اور خود وزیراعظم نریندر مودی نے نئے زرعی قوانین کے فوائد گنوائے ہیں، لیکن کسانوں کا کہنا ہے کہ وزیراعظم کو زرعی امور کی سمجھ نہیں ہے۔
پردھان منتری جی کو یہ معلوم ہو کہ کھیتی کیا چیز ہے تو پھر ان سے لینا جائے۔ انہوں نے پہلے تو سارا سمے کہتے جی میں چائے بیچتا رہوں، اس کے بعد جی میں فلانے پہاڑ پہ چلا گیا تھا، میں نے وہاں پہ تپسیا کی، اس کے بعد ان کو جو مکھ منتری بن گئے، آج وہ پردھان منتری، ان کو کھیتی کے بارے میں معلوم کہاں ہے۔
دہلی سے ملنے والی اتر پردیش کی غازی پور سرحد پر جہاں کسان پرامن طریقے سے دھرنے پر بیٹھے ہیں، وہیں سیکورٹی کے بھی مناسب اقدامات کیے گئے ہیں۔ کسانوں نے مسئلے کے حل کے لیے حکومت کی ساری تجاویز مسترد کر دی ہیں، اور وہ نئے زرعی قوانین کو واپس لیے جانے کا پرزور مطالبہ کر رہے ہیں۔ کسانوں نے مرکزی وزیر قانون کے اس دعوے کو مسترد کر دیا کہ ان احتجاجات میں ٹکڑے ٹکڑے نام کا کوئی گینگ بھی شامل ہے۔
اس میں کوئی ٹکڑے ٹکڑے گینگ نہیں ہے، یہ سچ کسان ہیں۔ اس طرح سے ذمہ دار منتری، قانون منتری کو ایسی بات نہیں کہنا چاہیے، اور اگر کوئی ٹکڑے ٹکڑے گینگ ہے تو ہندوستان کا قانون کیا کر رہا، انٹیلیجنس کیا کر رہی، پولیس کیا کر رہی۔
جب تک دکھی کسان رہے گا دھرتی پر طوفان رہے گا، اس شعر کے ساتھ کسانوں نے دھرنا دیا ہے اور آج بھوک ہڑتال کی ہے، اور کسانوں کا واضح طور پر کہنا ہے کہ جب تک کالے قوانین جو زرعی قوانین ہیں حکومت کی جانب سے جنہیں بنایا گیا ہے وہ واپس نہیں لیے جاتے، ان کے احتجاجات اور دھرنے بدستور جاری رہیں گے۔ شمشاد قاسمی، دہلی۔
ادھر بعض سیاسی جماعتوں نے کسانوں کے ساتھ دھرنے میں شمولیت کا بھی اعلان کیا تھا، لیکن کسان تنظیموں نے انہیں روک دیا ہے۔ کسان تنظیموں کا کہنا ہے کہ سیاسی جماعتیں اپنے طور پر جس طرح سے چاہیں احتجاج اور مظاہرے کریں، لیکن کسانوں کے احتجاجی دھرنوں اور مظاہروں میں شامل نہ ہوں۔ کسان تنظیموں کا کہنا ہے کہ وہ نہیں چاہتی کہ ان کے جائز مطالبات اور احتجاج کو سیاسی رنگ دیا جائے۔ کسانوں کے احتجاجی دھرنے کے بارے میں مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ کی رہائش گاہ پر ایک میٹنگ کی بھی خبر ہے، جس میں مرکزی وزیر زراعت اور دیگر رہنماؤں نے شرکت کی ہے۔ ہندوستان میں کرونا کے زیر علاج مریضوں میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ ہندوستان کی وزارت صحت نے پیر کو اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں 27,071 کرونا کے نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا، جس کے بعد ملک میں کرونا سے متاثرین کی تعداد 98,84,000 ہو گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں 30,695 کرونا کے مریض صحتیاب ہوئے ہیں، جس کے بعد ہندوستان میں کرونا کو شکست دینے والوں کی تعداد 93,88,000 ہو گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے میں ہندوستان میں کرونا سے مزید 336 افراد لقمہ اجل بن گئے، جس کے بعد اس موذی وبا سے مرنے والوں کی تعداد 147,355 ہو گئی ہے۔ ہندوستان میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 352,000 بتائی گئی ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق اس ملک میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی شرح 3.57%، اموات کی شرح 1.45%، اور شفایابی کی شرح 94.98% ہے۔ پاکستان میں کرونا کو دوسری لہر میں یومیہ متاثرین اور اموات میں نسبتاً کمی آئی ہے۔ پاکستان کے کرونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 2362 نئے مریضوں اور 36 اموات کا اندراج کیا گیا۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ اتوار کو پاکستان میں 3000 سے زائد نئے مریضوں اور 72 اموات کا اعلان کیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں 1719 کرونا کے مریض مکمل طور پر شفایاب ہوئے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کرونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 440,787 ہو گئی ہے، جس میں سے 8,832 افراد موت سے ہمکنار ہو چکے ہیں اور 384,719 افراد کرونا کو شکست دینے میں کامیاب رہے ہیں۔ پاکستان میں کرونا سے سب سے زیادہ متاثر شہر کراچی ہے، جہاں کرونا کی نئی لہر میں متعدد ڈاکٹر بھی جاں بحق ہو گئے ہیں۔ کراچی میں موصولہ ایک اور رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کراچی کے عباسی شہید اسپتال کے کرونا یونٹ کے بند ہو جانے کا خدشہ ہے۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ عباسی شہید اسپتال کے 100 بستروں پر مشتمل کرونا یونٹ کی مالی ضروریات پوری نہیں ہو پا رہی ہیں، جس کے نتیجے میں ممکن ہے اس یونٹ کو بند کرنا پڑے۔ پاکستان کے کرونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک بھر میں کرونا سے متاثرین کا پتہ لگانے کے لیے 31,830 نمونوں کی جانچ کی گئی۔ دوسری جانب پاکستان میں کرونا وائرس ٹاسک فورس کے سربراہ ڈاکٹر عطا اللہ رحمان نے بتایا ہے کہ آئندہ 2 ماہ میں ملک میں کرونا ویکسین ملنا شروع ہو جائے گا۔ افغانستان میں فوج اور طالبان کے درمیان تازہ لڑائی میں درجنوں افراد کے مارے جانے کی خبر ہے۔ افغان وزارت دفاع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ طالبان نے قندھار شہر کے اطراف میں افغان فوج کی 5 چوکیوں پر حملہ کیا۔ اس حملے کے جواب میں افغان فوج نے سنگین گولہ باری اور فضائی حملہ کیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ افغان فوج نے طالبان گروہ کے حملے کو ناکام بنا دیا ہے۔ افغان وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ جوابی حملے میں طالبان گروہ کے کم سے کم 51 جنگجو ہلاک اور بہت سے زخمی ہو گئے۔ قندھار سے موصولہ رپورٹ کے مطابق یہ لڑائی اتوار اور پیر کی درمیانی رات کافی دیر تک جاری رہی۔ یاد رہے کہ افغانستان کے صوبے قندھار اور ہلمند میں حالیہ دنوں میں طالبان کے حملے بڑھ گئے ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اعلان کیا ہے کہ تہران میں فرانس اور جرمنی کے سفیروں کو وزارت خارجہ طلب کر کے مسلمہ دہشت گرد کے لیے یورپی یونین کی حمایت پر مبنی بیان پر شدید احتجاج کیا گیا ہے۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے اپنی ہفتہ وار پریس کانفرنس میں کہا کہ مداخلت پسندانہ بیانات کے بعد ایران کی وزارت خارجہ کے یورپ سیل کے ڈائریکٹر جنرل نے فرانس اور جرمنی کے سفرا کو اتوار کی شام وزارت خارجہ میں طلب کر لیا۔ انہوں نے بتایا کہ یورپ کے امور میں ایران کی وزارت خارجہ کے سیکرٹری نے مسلمہ دہشت گرد کی حمایت میں یورپی یونین اور 2 یورپی ملکوں کے بیانات اور دہشت گرد گروہوں اور دہشت گرد عناصر کے لیے بعض یورپی ملکوں کی جانب سے مالی حمایت اور فنڈنگ پر شدید احتجاج کیا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ یہ ایک تاریخی سانحہ اور ستم ہے کہ یورپ نے اپنے مفادات کی بنیاد پر دہشت گردی کو اچھی اور بری دہشت گردی میں تقسیم کر دیا ہے اور اس تقسیم کو اپنے مقاصد کے حصول میں استعمال کرتا ہے۔ خطیب زادے نے کہا کہ یورپی یونین اور فرانس اور جرمنی کی جانب سے دہشت گردانہ اقدامات کی حمایت پر ایرانی قوم اور دہشت گردانہ حملوں میں شہید ہونے والوں کے اہل خانہ اور لواحقین سے معذرت خواہی کے بجائے مسلمہ دہشت گرد عناصر کے لیے کی جانے والی حمایت قابل مذمت اور یورپ کے اس قسم کے دوغلے بیانات کی ایرانی حکومت اور قوم کی نظر میں ہرگز کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یاد رہے کہ ایک دہشت گرد روح اللہ زم کے بارے میں فرانس کی وزارت خارجہ کے مداخلت پسندانہ بیان کے بعد اتوار کی شام تہران میں فرانس کے سفیر کو وزارت خارجہ طلب کر کے شدید احتجاج کیا گیا۔ اس سے قبل یورپی یونین کے بیان پر تہران میں جرمنی کے سفیر کو بھی وزارت خارجہ میں طلب کیا گیا تھا۔ یاد رہے کہ دشمن کے ابلاغیاتی ایجنٹ اور تسلیم شدہ دہشت گرد روح اللہ زم کو ایران سے دشمنی اور ایران کے اسلامی جمہوری نظام کے خلاف نفسیاتی جنگ اور جاسوسی سمیت مختلف جرائم میں ملوث ہونے، من جملہ ایران کے اعلیٰ کمانڈروں کی سرگرمیوں، خاص طور سے شہید قاسم سلیمانی کے بارے میں دشمنوں کو اطلاعات فراہم کرنے، نیز ایران کے خلاف پابندیوں کو سخت کیے جانے میں امریکہ کے ساتھ تعاون، اور اسی طرح بغاوت و تشدد و دہشت گردی کے جرم میں ہفتے کے روز سزائے موت دے دی گئی ہے۔ کسی بیرونی حکومت کے حمایت یافتہ ہیکروں نے امریکی وزارت خزانہ کی اطلاعات اور ای میلز چوری کر لیے۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق امریکی اداروں کو ہیک کیے جانے کی خبر رکھنے والے ایک عہدیدار نے کہا ہے کہ وزارت خزانہ کی سائٹ پر حملہ کرنے والے ہیکر نہایت ماہر تھے اور مائیکروسافٹ آفس کے اوریجنل پروگرام کے سافٹ ویئر کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ اس سیکیورٹی حملے سے آشنائی رکھنے والے تین افراد کے اعلان کے مطابق امریکہ کے انٹیلیجنس ادارے میں یہ تشویش پیدا ہو گئی ہے کہ جن ہیکروں نے وزارت خزانہ اور ادارے قومی ٹیلی مواصلات اور انفارمیشن کو نشانہ بنایا ہے، وہ دیگر سرکاری اداروں میں بھی رخنہ ڈالنے کے لیے اسی جیسی روش کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ان افراد نے ان سرکاری اداروں کے ناموں کی جانب اشارہ نہیں کیا۔ مذکورہ حملے سے آشنا ایک شخص نے اعلان کیا ہے کہ یہ واقعہ ایک ادارے سے بالا تر ہے، یہ ایک بڑی سائبری جاسوسی کمپین ہے جس نے امریکی حکومت اور ملک کے مفادات کو نشانہ بنایا ہے۔ ایک اعلیٰ امریکی عہدیدار نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ اگرچہ ابھی حال ہی میں اس حملے کا پتہ چلا ہے، تاہم ایسے شواہد موجود ہیں کہ ادارہ قومی ٹیلی مواصلات اور انفارمیشن کے ای میل سے ہونے والے نقصان کا تعلق اس سال موسم گرما سے ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ امریکہ کی جان ہاپکنز یونیورسٹی کے جدید ترین اعداد و شمار کے مطابق اس ملک میں کرونا وائرس میں مبتلا ہو کر مرنے والوں کی تعداد 2,99,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ فارس نیوز ایجنسی نے رپورٹ دی ہے کہ جان ہاپکنز یونیورسٹی کے تازہ ترین اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں کم سے کم 1,374 افراد کی مزید اموات کے بعد امریکہ میں کرونا وائرس کا شکار ہو کر مرنے والوں کی تعداد 2,99,014 ہو گئی ہے۔ اس اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کم سے کم 1,94,374 افراد کرونا میں مبتلا ہوئے، جس کے بعد امریکہ میں کرونا میں مبتلا ہونے والوں کی مجموعی تعداد 16,251,975 ہو گئی ہے۔ دوسری جانب انفارمیشن ویب سائٹ ورلڈ میٹرز کی رپورٹ کے مطابق امریکہ میں کرونا میں مبتلا ہونے والوں کی مجموعی تعداد 16,007,37,267 اور مرنے والوں کی مجموعی تعداد 3,06,459 ہو گئی ہے۔ امریکہ اس وقت دنیا میں کرونا میں مبتلا ہونے اور اس موذی وائرس سے ہلاک ہونے والوں کے لحاظ سے سرے فہرست ہے۔ امریکی حکومت، خاص طور سے اس ملک کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو کرونا وائرس کی روک تھام کے سلسلے میں غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرنے کی بنا پر سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سعودی عرب کی جدہ بندرگاہ پر ایک آئل ٹینکر میں دھماکہ ہوا ہے۔ ایسوسیٹڈ پریس کی رپورٹ کے مطابق برطانوی بحری تجارتی آپریشنل سینٹر نے پیر کو اعلان کیا ہے کہ بحیرہ احمر کے ساحل پر واقع سعودی عرب کے شہر جدہ کی بندرگاہ پر ایک آئل ٹینکر میں کسی بیرونی چیز سے ٹکرانے کے باعث دھماکہ ہوا۔ برطانوی کمپنی بی ڈبلیو نے رپورٹ دی ہے کہ بی ڈبلیو رائل بحری جہاز، جس پر سنگاپور کا پرچم نصب تھا، کہ عملے کے 22 افراد اپنی جان بچانے میں کامیاب رہے اور نیسانے میں کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ بعض ذرائع نے کہا ہے کہ بحری جہاز پر سعودی عرب کا پرچم نصف تھا، جائے وقوعہ سے تیل رسنے کے امکان کے سلسلے میں انتباہ دیا گیا ہے۔ سعودی حکام نے اس صحنے کی تفصیلات کا اعلان نہیں کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں، اور خبروں کے ساتھ ہی پروگرام نیم نگاہ بھی یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ یا سامعین، ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ ہم یہاں پر اپنے تمام سننے والوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو ریڈیو تہران کی نشریات سننے کے بعد ہمیں ریسیپشن رپورٹ سے بھی آگاہ کرتے ہیں۔ پاکستان، ہندوستان اور دیگر تمام ملکوں میں ریڈیو تہران کے سامعین کو شام کی نشریات میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروں کے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 24 آذر 28 ربیع الثانی اور 14 دسمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ اٹھائیس ربیع الثانی سن 912 ہجری قمری کو معروف ایرانی شاعر مرزا شرف جہاں قزوینی قزوین میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے شیراز کے معروف دانشور امیر غیاث الدین سے تعلیم حاصل کی۔ مرزا شرف جہاں عقلی و نقلی علوم کے علاوہ شعر و ادب اور موسیقی وغیرہ میں بھی استاد تھے۔ وہ اخلاقی فضائل اور بلند علمی مقام کے حامل ہونے کے علاوہ ایک اچھے شاعر بھی تھے۔ مرزا شرف جہاں قزوینی نے ایک دیوان چھوڑا ہے جس کا خود نوشت قلمی نسخہ بھی موجود ہے۔ چودہ دسمبر سن 1546 عیسوی کو ڈنمارک کے منجم اور ریاضی داں ٹیکو براہے پیدا ہوئے۔ انہوں نے ایک عرصے تک جرمنی میں تعلیم حاصل کی اور بہت زیادہ تحقیق و مطالعے کے بعد نظام فلکی میں ایک نئے ستارے کو دریافت کیا۔ کچھ عرصے کے بعد ڈنمارک کی حکومت نے ون نامی ایک چھوٹا سا جزیرہ ایک رصد خانہ قائم کرنے کے لیے ان کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے وہاں رصد خانہ قائم کیا اور 20 سال تک محنت کر کے انہوں نے ستاروں کی رصد کی۔ انہوں نے اپنی بے پناہ کوششوں اور اہم انکشافات کے ذریعے کیپلر جیسے دیگر منجمین کے لیے علم نجوم کے راستے ہموار کیے۔ انہوں نے کوپرنیکس اور منظومہ بطلیموس کے درمیان ایک منطقی رابطہ بھی پیدا کیا۔ چودہ دسمبر سن 1805 عیسوی کو برطانوی لوہار جارج برانکلون نے پتھر کے کوئلے کی حرارتی توانائی کا انکشاف کیا۔ اس تاریخ سے پہلے تک پتھر کے کوئلے کا استعمال صرف تعمیری مسالے کے طور پر ہوتا تھا، لیکن برانکلون نے انکشاف کیا کہ پتھر کا کوئلہ جلتے وقت بہت حرارت پیدا کرتا ہے اور اس طرح توانائی کا یہ وسیع ذریعہ انسان کے ہاتھ لگ گیا۔ اس انکشاف کے بعد پتھر کے کوئلے کی جس کان نے کام کرنا شروع کیا وہ برطانیہ کے ساحلی شہر پلائی ماؤتھ میں واقع تھی۔ چودہ دسمبر سن 1911 عیسوی کو برسوں کی کوششوں کے بعد قطب جنوبی کو دریافت کیا گیا اور اس کو دریافت کرنے والے بعض افراد نے قطب جنوبی پر پہلی بار قدم رکھا۔ اس دن ناروے کے جہازراں کیپٹن روالڈ ایمنڈسن نے قطب جنوبی پر پہنچنے کے لیے برطانیہ کے کیپٹن رابرٹ اسکاٹ سے ہونے والے مقابلے میں کامیابی حاصل کی اور قطب جنوبی پر ناروے کا پرچم لہرا دیا، لیکن اسکاٹ اور ان کے ساتھی واپسی پر برفانی طوفان میں پھنس گئے اور اسی برفانی طوفان میں ان کی موت واقع ہو گئی۔ اٹھائیس ربیع ثانی سن 1336 ہجری قمری کو معروف ایرانی ادیب اور شاعر ادیب الممالک فراہانی کا انتقال ہوا۔ ان کو تصنیف و تالیف میں بہت زیادہ دلچسپی تھی، لہذا ادب مجلس اور آفتاب نامی اخباروں کی اشاعت انہوں نے اپنے ذمے لے لی تھی۔ اس کے علاوہ وہ سیاسی سرگرمیوں میں بھی مشغول رہے۔ وہ آئینی تحریک کے دوران انقلابی مجاہدین کے ساتھ مل گئے اور حریت پسندوں کی مدد کی۔ ادیب الممالک فراہانی شعر کہنے میں اچھی استعداد رکھتے تھے اور قدیم ممتاز شعرا کے طرز کی پیروی بخوبی کرتے تھے۔ وہ ان شعرا میں شامل تھے جنہوں نے اپنے اشعار میں سماجی، سیاسی اور خصوصاً حب الوطنی کے موضوعات کو نظم کیا ہے۔ چوبیس آذر سن 1329 ہجری شمسی کو حجت الاسلام شیخ مہدی وائس خراسانی نے وفات پائی۔ وہ اپنے زمانے کے ایک مشہور وائس تھے اور معارف اسلامی و اہل بیت علیہ السلام کی ترویج و تبلیغ میں سنجیدہ عزم کے حامل تھے۔ حجت الاسلام شیخ مہدی وائس مشہد اور ایران کے دیگر شہروں اور مقدس مقامات پر اور عراق کے مقدس شہر کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور نجف میں حضرت علی علیہ السلام کے روزوں کے صحن میں رونق افروز ممبر ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے تقریباً 70 سال تک تبلیغ انجام دینے کے بعد 82 سال کی عمر میں مشہد میں وفات پائی اور حضرت امام رضا علیہ السلام کے روزے میں ان کو سپرد خاک کیا گیا۔ چودہ دسمبر سن 1981 عیسوی کو سیہونی حکومت کی پارلیمنٹ نے شام کی جولان کی پہاڑیوں کو باضابطہ طور پر مقبوضہ فلسطین میں ضم کرنے کی منظوری دے دی۔ اس غاصب حکومت نے سن 1967 میں عرب اسرائیل جنگ کے دوران شام کی ان پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ مقبوضہ فلسطین میں شام کی جولان کی پہاڑیوں کو شامل کر لینے کے سیہونی حکومت کے اقدام پر دنیا کے مسلمانوں اور عربوں نے شدید احتجاج کیا۔ سیہونی حکومت کے اس فیصلے کے باوجود اس کا یہ اقدام عالمی برادری اور عربوں کی نظر میں غیر قانونی ہے اور مشرق وسطی امن مذاکرات میں بھی جولان کی پہاڑیوں کی واپسی کا مطالبہ ایک اہم موضوع ہے۔ یہ مطالبہ ابھی تک مذاکرات کی کامیابی اور ناکامی کی راہ میں ایک اہم مسئلے کے طور پر باقی ہے۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر جائیں گے ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا بندگی کا قرینہ بدل جائے گا جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا بندگی کا قرینہ بدل جائے گا سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے
جی سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے اور سامعین ہماری شام کی نشریات میں اب وقت ہوا ہے ہفتہ وار پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران کا تو لیجیے سماعت فرمائیے
افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران
سامعین پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے سامعین آج کے پروگرام میں بھی ہم گزشتہ ہفتے کے دوران افغانستان اور پاکستان میں رونما ہونے والے اہم واقعات کا جائزہ لیں گے امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا سامعین آج کے پروگرام کے موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں خواف ہرات ریلوے لائن کا افتتاح افغانستان کی موجودہ حکومت کو تسلیم نہ کرنے کا طالبان کا موقف بجٹ کو معطل کرنے کا افغان پارلیمنٹ کا انتباہ افغانستان سے 7,000 قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ بین الافغان مذاکرات فرانس کے ساتھ سیاسی تعلقات منقطع کرنے کا جائزہ لینے کے لیے پاکستانی وزیر خارجہ مامور افغانستان کی اعلی مصالحتی کونسل کا پہلا اجلاس پاکستان کی طرف سے افغانستان میں ان مذاکرات کی حمایت کا اعلان اور مختلف پارٹیوں کی فوجی شاخوں کو غیر مسلح کرنے کا الٹیمیٹم تو سامعین یہ تھے گزشتہ ہفتے افغانستان اور پاکستان میں رونما ہونے والے اہم واقعات کے موضوعات، اب ان پر تفصیل سے روشنی ڈالتے ہیں۔ سامعین، ایران کے صوبے خراسان رضوی اور افغانستان کے صوبے ہرات کو ریلوے لائن سے جوڑ دیا گیا۔ صدر امریکہ ڈاکٹر حسن روحانی نے 1 دسمبر کو ویڈیو لنک کے ذریعے خواب ہرات ریلوے لائن کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج کا دن افغانستان اور ایران کی اقوام کے لیے رحمت و گشائش کا دن ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی کا کہنا تھا کہ خواب ہرات ریلوے لائن کا افتتاح تہران اور کابل کے تعلقات میں استحکام کا سبب بنے گا۔ صدر امریکہ ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا کہ ہمارے تعلقات تہذیب و افکار کی بنیاد پر استوار رہے ہیں، اور آج ریلوے لائن ہمارے درمیان دوستی کے اس رشتے کو اور بھی زیادہ استحکام عطا کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تاریخی، ثقافتی اور علاقائی ادوار سے دونوں اقوام کا ماضی ایک ہے، جنہوں نے تاریخ کے تمام ادوار میں اخوت و اچھی ہمسائیگی کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھا ہے۔ ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا کہ تعلقات ہمارے افکار و نظریات اور تہذیب و ثقافت پر استوار رہے ہیں، اور آج اس ریلوے لائن کے ذریعے اس میں مزید استحکام آئے گا۔ اس موقع پر افغانستان کے صدر اشرف غنی نے اپنے خطاب میں خواب ہرات ریلوے لائن کے افتتاح کو ایک تاریخی اور انتہائی اہمیت کے حامل اقدام سے تعبیر کیا، اور اسے مستقبل میں افغانستان اور اسلامی جمہوریہ ایران کے عوام کی معیشت اور رفاہ کا ذریعہ قرار دیا۔ واضح رہے کہ خواب ریلوے اسٹیشن اسلامی جمہوریہ ایران کے صوبے خراسان رضوی کے جنوب مشرق میں، اور روزنک ریلوے اسٹیشن افغانستان کے مغربی صوبے ہرات میں واقع ہے۔ اس ریلوے لائن کے افتتاح سے دونوں ملکوں کے درمیان سالانہ 60 لاکھ ٹن سامان کا تبادلہ ہوگا، اور اس کے علاوہ 10 لاکھ مسافر آمد و رفت بھی کر سکیں گے۔ سامعین، پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو فرانسیسی حکومت کے اسلام مخالف اقدامات کے خلاف مشترکہ طریقہ کار سے متعلق مشورہ کرنے کے لیے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو ذمہ داری سونپ دی ہے۔ عمران خان نے حال ہی میں کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے توہین رسالت پر مبنی خاکوں کی اشاعت پر فرانس کی طرف سے معافی نہ مانگنے اور صدر میکرون کی طرف سے بے شرمی کے اس اقدام کی توجہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پیرس کے سلسلے میں مناسب طریقہ کار اختیار کرنے کے لیے مسلم ممالک کے ساتھ صلاح مشورے جاری رکھنے پر زور دیا۔ فرانسیسی صدر کی طرف سے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخانہ خاکوں کی حمایت سے متعلق طریقہ کار اختیار کرنے کے بارے میں پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو مامور کیا جانا اسلامی مقدسات کی توہین کی فرانسیسی صدر کی حمایت کے خلاف رد عمل کے پاکستانی عوام کے مطالبے کے دائرے میں ہے۔ فرانسیسی صدر ماکرون نے حالیہ مہینوں میں اسلامی مقدسات کی توہین کو آزادی اظہار و عقیدہ قرار دیتے ہوئے اپنے ملک میں آزادی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، جس پر دنیا کے مختلف علاقوں میں مسلمانوں نے اپنے غم و غصے کا اظہار کیا تھا۔ مسلمانوں نے بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرے کیے، اور آزادی اظہار کی آڑ میں اسلامی مقدسات کی توہین کی حمایت کی شدید مذمت کی۔ علاوہ ازیں بہت سے اسلامی اور غیر اسلامی ممالک کی طرف سے فرانسیسی سامان کے بائیکاٹ کا اعلان کیا گیا، تو فرانسیسی حکام نے اپنے مذکورہ موقف سے پسپائی اختیار کر لی۔ البتہ فرانسیسی حکام کے اقدامات عالم اسلام کے دباؤ کو کم کرنے کا سیاسی کھیل ہے، کیونکہ صدر ماکرون نے فرانسیسی پارلیمنٹ میں ایک اسلام مخالف بل پیش کیا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ فرانسیسی حکام کو اسلام اور اسلامی مقدسات سے شدید دشمنی ہے۔ سمن افغانستان کی اعلی قومی مساہلتی کونسل کا پہلا اجلاس کابل میں ایوان صدر میں منعقد ہوا. اس اجلاس کی صدارت افغان صدر اشرف غنی اور اس کونسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ نے مشترکہ طور پر کی. اس اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے طالبان اور افغان حکومت کے درمیان ہونے والے مذاکرات کو حساس اور اہمیت کا حامل قرار دیا اور کہا کہ مذاکرات کے پہلے مرحلے سے ثابت ہو گیا کہ یہ کام آسان نہیں تھا لیکن نتیجے تک پہنچے. کونسل کے صدر عبداللہ عبداللہ نے اجلاس سے اپنے خطاب میں ملکی اتفاق و اتحاد اور افغان عوام کے درمیان وحدت اور ہم خیالی پر زور دیا. انہوں نے کہا کہ افغانستان میں حقیقی اور پائیدار امن و سلامتی تک پہنچنے کے لیے ہمیں اپنی نیک نیتی ثابت کرنی ہوگی. افغانستان میں صدارتی انتخابات کے بعد عبداللہ عبداللہ کی صدارت میں اعلی مساہلتی کونسل کا قیام عمل میں آیا تھا. اگرچہ 6 مہینے پہلے افغان صدر محمد اشرف غنی کے حکم سے عبداللہ عبداللہ اس کونسل کے صدر بنے تھے لیکن کونسل کے ڈھانچے کے بارے میں ان دونوں شخصیات کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے تھے. پہلے افغان صدر کی طرف سے مساہلتی کونسل کی رکنیت کے لیے بعض افراد کی عبداللہ عبداللہ نے مخالفت کی تھی. تاہم کونسل کے پہلے اجلاس سے یہ واضح ہو گیا کہ اشرف غنی اور عبداللہ عبداللہ کے درمیان کونسل کے ڈھانچے کے بارے میں اب کوئی اختلاف نہیں ہے بلکہ اس سلسلے میں ان کے درمیان اتفاق پیدا ہو گیا ہے. ایسے حالات میں کہ حکومت افغانستان گزشتہ 12 ستمبر سے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں طالبان کے ساتھ امن مذاکرات کے عمل میں شامل ہو چکی ہے، افغانستان کی اعلی قومی مساہلتی کونسل کا پہلا اجلاس اہمیت کا حامل شمار ہوتا ہے. افغانستان کی اعلی قومی مساہلتی کونسل کے پہلے اجلاس میں 45 ارکان نے شرکت کی لیکن حزب اسلامی اور حزب جمعیت اسلامی کے سربراہ بالترتیب گلبدین حکمتیار اور صلاح الدین ربانی نیز جنرل عبد الرشید دوستم اجلاس میں شریک نہیں تھے.
ابھی آپ سامعین پروگرام افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران سماعت فرما رہے تھے. یہ نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں اور سامعین اب پیش خدمت ہے ہمارا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت. سامعین پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے. اس پروگرام میں ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے گا. سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے. روزنامہ اطلاعات نے سرخی لگائی ہے، کورونا کا ایرانی ویکسین سردیوں کے بعد آئے گا، وزیر صحت کا اعلان. علی احمد صاحب نے سرخی لگائی ہے، اردن میں عراق کی سرحد کے قریب قدرتی گیس کے ذخیرے کا پتہ چلا. گلوبل ٹائمس کی سرخی ہے کہ اقدامات چین اور امریکہ کے درمیان ماحولیاتی مذاکرات کا اشارہ دے رہے ہیں ماہرین. اور اب کچھ تفصیلی خبروں پر نظر ڈالتے ہیں اور پہلے روزنامہ سیاست روز کی یہ سرخی، شہید فخری زادہ کے خون کا انتقام مناسب وقت اور جگہ پر لیا جائے گا. مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف جنرل باقری نے کہا ہے کہ بلا شبہ شہید علم و دانش کے خون کا بدلہ اسلامی انقلاب کے محاذ کی حکمت عملی کے مطابق مناسب وقت اور جگہ پر لیا جائے گا. جنرل محمد باقری نے قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنے کی جانب سے شہید محسن فخری زادہ کے اہل خانہ کو نشان نصر عطا کرتے وقت کہا کہ شہید فخری زادہ ایک بے نظیر شخصیت کے حامل تھے اور علمی، اخلاقی، ایمانی اور انقلابی میدان میں ان کی مثال نہیں ملتی، اس لیے اس عظیم سائنسداں کی شہادت علمی حلقوں اور مسلح افواج کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہے. انہوں نے کہا کہ اس عظیم شہید کی محنتوں اور خدمات کی بدولت ان کے شاگرد اور ساتھی ان کی راہ کو جاری رکھیں گے اور علم کے جس محاذ کو انہوں نے قائم کیا ہے اسے مزید مضبوط بنائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ شہید فخری زادہ کی کاوشوں سے تسلط پسندانہ اور سامراجی نظام کے دل میں خوف و ہراس بیٹھ گیا تھا۔ رائل یوم نے یہ سرخی لگائی ہے کہ ٹرمپ کے جانے سے قبل سعودی عرب کے تعاون سے کئی عرب حکومتیں اسرائیل کے ساتھ تعلق قائم کریں گی۔ اسرائیل کے اعلی سیاسی ذرائع نے ان خبروں کی صحت پر شک ظاہر کیا جن میں کہا گیا کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے سلسلے میں سعودی عرب کے فرمان روا اور ان کے بیٹے کے درمیان اختلاف ہے۔ اسرائیلی تجزیہ نگار تسنی باریل نے ہارٹز میں لکھا ہے کہ شاہی خاندان میں اس سلسلے میں اختلافات جزی ہیں اور سلمان بن عبدالعزیز کا خیال ہے کہ سعودی عرب اب بھی عالم اسلام کی قیادت کرتا ہے، جبکہ ان کے بیٹے کا خیال ہے کہ سب سے اہم سعودی عرب کے مفادات ہیں۔ اسرائیلی تجزیہ نگار کے خیال میں بن سلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پہلے اپنے خاندان کے اختلافات دور کریں اور اپنے والد کو تیار کریں اور پھر وائٹ ہاؤس میں نئے صدر کے ساتھ انسانی حقوق اور دیگر شعبوں میں مسائل حل کریں۔ انہوں نے کہا کہ بن سلمان اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے لیے مزید ملکوں کو تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ کے جانے سے قبل مشرق وسطی اور کچھ ایشیائی ملک اسرائیل کے ساتھ تعلق قائم کر لیں، جن میں سب سے اوپر انڈونیشیا کا نام آتا ہے۔ اور نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان میں کچھ اہم سرخیوں پر، اور ڈیلی پاکستان نے سرخی لگائی ہے کہ رابطہ کرنا بند کریں، اب لانگ مارچ ہوگا، اسلام آباد ہم آ رہے ہیں، سلیکٹڈ وزیر اعظم کا استعفیٰ لے کر رہیں گے، بلاول بھٹو زرداری۔ روزنامہ نوائے وقت کی سرخی ہے کہ لاہور نے پی ڈی ایم کا بیانیہ دفن کر دیا، فردوس عاشق آوان۔ اور ہندوستان ٹائمز نے سرخی لگائی ہے کسانوں کی حمایت میں آج دہلی کے وزیر اعلیٰ بھی بھوک ہڑتال کریں گے۔ اور اس حوالے سے کچھ تفصیلی خبریں سماعت فرمائیے کہ روزنامہ جنگ کی سرخی ہے، ڈائیلاگ نہیں، لانگ مارچ، عوام کے حق و حکمرانی میں رکاوٹ نہ ڈالی جائے، پی ڈی ایم۔ لاہور میں پی ڈی ایم کی احتجاجی تحریک کے پہلے مرحلے کا آخری جلسہ گزشتہ روز مینار پاکستان گراؤنڈ لاہور میں منعقد ہوا، جس سے خطاب کرتے ہوئے اپوزیشن قائدین نے عوام سے کہا کہ جعلی تبدیلی دفن کر دی، ڈائیلاگ نہیں، سلیکٹرز ان کا ساتھ چھوڑ دے ورنہ بڑا حادثہ ہو سکتا ہے، عوام کے حق حکمرانی میں رکاوٹ نہ ڈالی جائے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ پارلیمنٹ طاقت حکومت صرف عوام کی ہوگی، دھاندلی کا نظام نہیں چلے گا، ناجائز حکومت ختم کر کے دم لیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کہنا ہے کہ فون اور رابطہ کرنا بند کریں، اسلام آباد سے کٹ پتلی بھگائیں گے، سلیکٹرز کو عوام کا فیصلہ ماننا پڑے گا۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ فرعون کے لہجے میں بات کرنے والا اب خود این آر او مانگ رہا ہے، عوام تم سے پائی پائی کا حساب لیں گے، جعلی حکومت آنے سے پاکستان کی ترقی، آٹا چینی، سستی گیس و بجلی، میڈیا کی آزادی، عوام کا روزگار کوارنٹائن ہو گیا۔ ادھر لاہور کا پوزیشن جلسے میں متفقہ قراردادیں منظور کی گئیں، جس میں مطالبہ کیا گیا کہ 18ویں ترمیم نہ چھیڑی جائے، وفاقی جمہوری پارلیمانی نظام پر سمجھوتا نہیں ہوگا، لاپتہ افراد عدالتوں میں پیش، بے گناہ رہا کیے جائیں۔ راشٹریہ سہارا نے سرخی لگائی ہے مغربی بنگال میں بدلتے حالات، اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے کہ مغربی بنگال میں تیزی سے بدلتے حالات کی وجہ سے وہاں کی سیاست گرم ہوتی جا رہی ہے، لیڈروں اور پارٹی کے کارکنوں پر حملے اور تشدد کے واقعات آگ میں گھی ڈالنے کا کام کر رہے ہیں۔ اگلے سال وہاں اسمبلی انتخابات ہونے والے ہیں، اس سے پہلے اس طرح کے واقعات اور حالات سے ماحول کافی خراب ہو سکتا ہے اور اس کا اثر الیکشن پر پڑ سکتا ہے۔ بات واضح ہو گئی کہ دونوں حکومتیں ٹکراؤ کے راستے پر چل پڑی ہیں، ریاست میں حالات جس رخ پر جا رہے ہیں اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ مرکز اور ریاستی حکومت آمنے سامنے ہیں، تشدد اور حملے کے واقعات بند نہیں ہو رہے ہیں۔ بی جے پی کے صدر پر حملے کے بعد تازہ معاملہ شمالی 24 پرگنا میں ٹی ایم سی اور بی جے پی کے کارکنان کے درمیان مار پیٹ کا ہے، جس میں بی جے پی کے کارکن کی موت ہو گئی اور 6 زخمی ہو گئے۔ بی جے پی اس واقعے کو حملہ بتا رہی ہے، جبکہ ترنمول کانگریس ذاتی دشمنی کا معاملہ۔ فی الحال مرکزی وزارت داخلہ بی جے پی کے صدر پر حملے کے معاملے میں کافی آگے تک جانے کے موڈ میں نظر آ رہی ہے۔ پروگرام کے حصے میں نیوز ایجنسیوں کی خبروں کی سرخیوں پر نظر ڈالیں گے، اور فاسٹ نیوز ایجنسی کی سرخی ہے تہران میں کورونا سے اموات میں 50% کی کمی۔ ایرنا کی نیوز ایجنسی نے سرخی لگائی کہ قائد انقلاب اسلامی نے تشخیص مصلحت نظام کونسل میں ایف اے ٹی ایف کے مزید جائزے کی اجازت دی۔ اور فرانس 24 کی سرخی ہے معاہدے سے پہلے بھی اسرائیل سے ہمارے تعلقات معمول پر تھے، مراکش کے وزیر خارجہ کا اعلان۔ میئر نیوز ایجنسی کی تفصیلی خبر یہ ہے کہ جرمنی اور فرانس کے سفرا وزارت خارجہ میں طلب، کچھ یورپی ملک دہشت گردی کے صفائی دیتے ہیں، ترجمان وزارت خارجہ۔ ترجمان وزارت خارجہ سعید خطیب زادہ نے جرمنی اور فرانس کے سفرا کو وزارت خارجہ میں طلب کیے جانے کے بارے میں صحافیوں کے استفسار پر کہا کہ جیسا کہ بتایا جا چکا ہے، مداخلت پر مبنی بیان جاری ہونے کے بعد یورپی یونین کے سربراہ کے عنوان سے جرمنی اور فرانس کے سفرا کو طلب کیا گیا، اور یورپی ملکوں کی جانب سے بدنام زمانہ دہشت گردوں کی مالی و اخلاقی حمایت پر اسلامی جمہوریہ ایران کے شدید اعتراض سے انہیں آگاہ کیا گیا۔ ترجمان وزارت خارجہ نے کہا کہ بہت شرم کی بات ہے کہ کچھ یورپی ملک برسوں سے ایم کے او کے دہشت گردوں سے لے کر الہوازیہ کے مجرموں کی پناہ گاہ بنے ہوئے ہیں۔ ترجمان وزارت خارجہ نے بتایا کہ جرمنی اور فرانس کے سفرا سے سوال کیا گیا کہ کون سے معیار کے مطابق پیٹرول بم بنانے کی ٹریننگ، سڑکوں پر جھڑپوں کے لیے پروگرام کا اعلان، ایران کے سیاسی نظام کو ختم کرنے کے لیے دوسرے ملکوں کی خفیہ ایجنسیوں کے ساتھ تعاون اور مسلحانہ اقدامات میں تعاون کو صحافت کہا جاتا ہے۔ البراسا نیوز نے سرخی لگائی کہ اگر الکاظمی نے غیر ملکی فوجوں کے انخلا کے ٹائم ٹیبل سے لا علمی ظاہر کی تو پارلیمنٹ سخت موقف اختیار کرے گی۔ البدر تنظیم کے پارلیمانی دھڑے کے سربراہ شاکر الکابی نے زور دیا کہ عراق سے غیر ملکی فوجوں کے انخلا کے بارے میں پارلیمنٹ سخت موقف اختیار کرے گی۔ انہوں نے نامہ نگاروں سے گفتگو میں کہا کہ عراق کے پاس سیکورٹی فورس، فوج اور الحشد الشعبی ہے جو ملک کے تحفظ کی طاقت رکھتے ہیں، اس لیے اب ہماری سرزمین پر غیر ملکی فوجیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر حکومت نے غیر ملکی فوجوں اور خاص کر امریکی فوجوں کے انخلا کے وقت کے بارے میں لیت اللال سے کام لیا تو پارلیمنٹ سخت موقف اختیار کرے گی۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام آئین صحافت یہیں پر ختم ہوا۔ ابھی آپ سامعین پروگرام آئین صحافت سماعت فرما رہے تھے۔ نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ سامعین اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے ہمارا اگلا پروگرام مینار نور، جس کے بعد ہماری نشریات کا آخری پروگرام زاویہ نگاہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ تو لیجیے پہلے سماعت فرمائیے ہمارا پروگرام مینار نور، اور ہمیں اس وقت کی نشریات سے یہیں پر اجازت دیجیے اور ہمارا پروگرام سنتے رہیے۔ اجازت دیں، خدا حافظ۔
منارۂ نور،
عزیز سامعین پروگرام منارۂ نور لے کر حاضر خدمت ہیں۔ عباسیت کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین آج کے پروگرام میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ میں نوجوان اور نوجوانی کے دور کی اہمیت کی روشنی میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔ سامعین بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل تھے کہ جوانی کا دور تزکیہ نفس اور اپنی زندگی کو دینی اقدار پر استوار کرنے کا بہترین دور ہوتا ہے۔ امام خمینی شاہ ایران کے دور میں نوجوانوں کے خلاف تیار کی گئی حکومتی سازشوں کے بھی سخت مخالف تھے، اور فحاشی و عریانی کے ذریعے نوجوان نسل کو اپنی تہذیب و ثقافت سے دور کرنے کی سازش کو بھی نوجوان نسل کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ قرار دیتے تھے۔ امام خمینی ایران کے اسلامی انقلاب کی تحریک کو عوام بالخصوص نوجوان نسل کی مرہون منت قرار دیتے تھے، اور ہمیشہ نوجوانوں کی فریضہ شناسی اور ذمہ داری کو انجام دینے کی صلاحیتوں کو سراہتے تھے۔ آپ فرماتے تھے، اے مضبوط نوجوانوں، اے با ایمان نوجوانوں، اے ثابت قدم جوانوں، تمہاری جرأت و استقامت سے کامیابی نصیب ہوئی۔ میں آپ تمام نوجوانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ لوگ اس موقع پر پوری طاقت، عزم، حوصلے اور جرأت کے ساتھ خداوند عالم کی مدد و نصرت سے میدان میں نکل آئے، اور یہ عظیم کام جو ہم سب کے کندھوں پر تھا آپ نے انجام دیا۔ آپ کی کامیابی کا راز وحدت کلمہ یعنی باہمی اتحاد تھا۔ امام خمینی نوجوانوں کو صرف انقلاب کے دوران اہم نہیں سمجھتے تھے، بلکہ آپ اس بات کے قائل تھے کہ معاشرے میں بدعنوانی کو جڑ سے اکھاڑنے اور ملک کو مشکلات سے نجات دلانے کے لیے نوجوان نسل ہی سب سے اہم کردار کی حامل ہوتی ہے۔ آپ فرماتے تھے، آپ نوجوانوں کی بلند ہمتی سے یہ تحریک یہاں تک پہنچی ہے۔ یہ آپ کی بلند ہمت تھی جس کی وجہ سے کامیابی نصیب ہوئی اور بدعنوانی کی جڑیں کسی حد تک ختم ہوئیں، اور انشاءاللہ اس کے بعد بھی آپ نوجوانوں کی کوششوں سے برائی کا جڑ سے خاتمہ ممکن ہوگا۔ آپ نوجوانوں نے پورے ملک میں خون کی قربانی دی، شہید دیے اور اس اسلامی تحریک کو پروان چڑھایا، اور مستقبل میں بھی یہ آپ ہی ہوں گے جو اپنی بلند ہمتی سے ملک کو مسائل اور بحرانوں سے نجات دلائیں گے۔ یہ آپ نوجوان ہی تھے کہ آپ نے اپنی قربانیوں سے اسلام کو اغیار کے پنجے سے آزاد کرایا، اور یہ آپ ہی ہیں جنہوں نے وحدت کلمہ اور طاقت اسلام سے ملک کو ان خائن افراد سے نجات دلائی جو ملت کے اندر اختلافات کے بیج بو رہے تھے۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی اسلامی انقلاب کے دوران نوجوان نسل کی فعالیت کو معجزہ آسا قرار دیتے ہوئے فرماتے تھے، آپ نوجوانوں نے ثابت کر دیا کہ آپ تمام طاقتوں کے سامنے ڈٹ سکتے ہیں اور اپنے ملک کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ آپ نے یہ ثابت کیا کہ آپ جو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ نے ایک معجزہ برپا کیا ہے اور یہ معجزہ خدائی طاقت کا اظہار تھا۔ امام خمینی فرماتے ہیں، آپ نے اے نوجوانوں ان تمام طاقتوں کے خلاف جو ایران کے ذخائر اور وسائل کو ہڑپ کرنا چاہتی تھیں ان کے مقابلے میں قیام کیا اور کامیابی و کامرانی حاصل کی۔ امام خمینی ایران کی نوجوان نسل کی طرف سے داخلی اور خارجی استعمار کے خلاف قیام اور مقابلے کو، بالخصوص بڑی طاقتوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کو، تمام دنیا کے محروموں کے لیے نمونہ عمل قرار دیتے ہوئے فرماتے تھے، آپ نوجوانوں کی مجاہدت اور کوششوں سے ایران میں اتحاد و اتفاق کا ماحول پیدا ہوا اور وحدت کلمہ کو حقیقت کا لباس پہنایا اور اغیار کی مداخلتوں کے راستے کو کاٹ دیا اور محروموں کے لیے نمونہ عمل قرار پائے۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی ایران کے اسلامی انقلاب کی اس بڑی اور اساسی تبدیلی کو نوجوانوں کا مرہون منت قرار دیتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں، نوجوانوں کی محنت سے یہ حکومت غیروں کے مرکز سے آزاد ہو کر خدمت گزار افراد کے ہاتھوں میں آئی ہے۔ امام خمینی فرماتے ہیں، الحمدللہ ہماری حکومت اور ہمارے اداروں میں ایک اساسی تبدیلی پیدا ہوئی ہے اور ہمارے نوجوانوں نے حکومتی حلقوں میں موجود غیر قانونی لوگوں کو نکال باہر کیا اور ان کی جگہ اسلام، عوام اور مملکت کی خدمت کرنے والے سامنے آئے۔ ہمیں اس نوجوان نسل سے مدد لینا چاہیے، ہماری سب سے بڑی امید نوجوانوں سے ہے۔ امام خمینی نوجوانوں کی سوچ اور فکر میں تبدیلی کو انقلاب کا تحفہ قرار دیتے تھے۔ آپ فرماتے تھے، یہ جو ہماری نوجوان نسل میں تبدیلی آئی ہے، یہ تبدیلی پوری مملکت یا معاشرے میں آنے والی تبدیلی سے کہیں بہتر ہے۔ یہ نوجوان فریضہ شناس ہیں، ان میں تبدیلی ریاست کے لیے نیک فعال ہے۔ آپ فرماتے تھے، یہ خداوند عالم کا احسان ہے کہ ہمارے نوجوانوں میں تقوی و پرہیزگاری اور اسلام شناسی کا ذوق اور شوق پیدا ہوا، اور یہ تقوی اور پرہیزگاری اس بات کا باعث بنی کہ وہ معاشرے کے محروم طبقات کی خدمت رسانی کے لیے ہمیشہ آمادہ و تیار رہتے ہیں۔ امام خمینی فرماتے ہیں، وہ افراد جو تزکیہ نفس اور تہذیب نفس کے حصول کے لیے کوشاں رہتے ہیں اور 50 سال کی محنت شاقہ کے بعد ایک مقام پر پہنچتے ہیں، نوجوان نسل اس مقام و منزل پر بہت جلد فائز ہو جاتی ہے۔ آج ہماری نوجوان نسل خدا سے اور کچھ نہیں مانگتی اور شہادت کی طلب اور آرزو کرتی ہے، تو یہ وہ تبدیلی ہے جسے مشرق و مغرب دونوں ہرگز درک نہیں کر سکتے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ ایرانی نوجوانوں کی جوہری تبدیلی کو اس انقلاب کے لیے ایک منفرد چیز قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں، ہماری یہ ملت خدا بند عالم کی خصوصی عنایت سے پہلے روحانی حوالے سے منقلب ہوئی، نوجوانوں میں اصلاح کی خواہش پیدا ہوئی اور وہ اسلام کی طرف کھینچے چلے آئے، اور انہیں پتہ چلا کہ اسلام ان سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں۔ وہ اسلام کے تقاضوں اور اس کے نفاذ کے نعرے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے میدان عمل میں آئے، اور انہوں نے صرف اور صرف دین اسلام کے لیے انقلاب کا ساتھ دیا، اور یہ وہ بنیادی فرق ہے جو ایران اور دوسرے انقلابوں کے درمیان پایا جاتا ہے۔ امام خمینی نوجوانوں کے خلاف مختلف سازشوں، بالخصوص انہیں منشیات، ہیروئن جیسی مہلک نشہ آور اشیاء سے بچانے پر تاکید فرماتے تھے، اور منشیات کی خرید و فروخت اور اس کے پھیلاؤ کو سامراجی سازش سے تعبیر فرماتے۔ امام خمینی کے مطابق نوجوان نسل کو امور مملکت سے بیگانہ کرنے کے لیے سامراجی طاقتیں اس طرح کی سازشیں اور ہتھکنڈے استعمال میں لاتی ہیں۔ امام خمینی فرماتے ہیں، اس بات کو سادہ اور اتفاقی نہ سمجھے کہ ایک گروہ ہیروئن فروشی کا سلسلہ شروع کر دیتا ہے اور ایک گروہ اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی طاقتوں کا ایک ہتھکنڈا ہے، وہ اس کے ذریعے ہمارے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ ہماری نوجوان نسل چونکہ ملک کی بہتری اور اقتصاد کی بحالی میں نمایاں کردار ادا کر سکتی ہے، اسی طرح وہ سیاست، کلچر اور سماجیات میں ملک کو بحرانوں سے نکال سکتی ہے، لہذا اسے نشے اور اس طرح کی دیگر سرگرمیوں میں الجھا دیا جاتا ہے۔ یہ سوچی سمجھی سازش ہے تاکہ ہماری نوجوان نسل کو مفلوج کر دیا جائے۔ ہیروئن کا عادی ایک نوجوان ملک کی اقتصاد اور کسی بڑے مسئلے پر سوچنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا، حتیٰ اگر ملک پر کوئی افتاد آ پڑے تو وہ ملک کا دفاع بھی نہیں کر سکتا۔ بانی انقلاب اسلامی امام خمینی ہمیشہ نوجوانوں کو تاکید فرماتے کہ پروپگنڈے سے متاثر نہ ہوں، بالخصوص وہ ذرائع ابلاغ جو دین اور اسلامی حکومت کے خلاف منفی پروپگنڈے کرتے ہیں ان پر کان نہ دھریں۔ امام خمینی منفی پروپگنڈوں کے عوامل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو چاہیے اسلامی مظاہر کے خلاف جو بھی پروپگنڈے کیے جاتے ہیں یہ بڑی اور لوٹ مار کرنے والی طاقتوں کی طرف سے انجام پاتے ہیں، وہ اسلام کو حملوں کا نشانہ بناتے ہیں کیونکہ انہیں سب سے زیادہ خطرہ اسلام سے ہے۔ نوجوان جو فعال بھی ہیں، الحمدللہ مسلمان بھی ہیں، اس بات کو سمجھ لیں کہ اسلام کو وہ اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں، اسی لیے اسلام کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ امام خمینی فکر و بیان کی آزادی کو نوجوانوں کا حق سمجھتے ہیں اور علماء کو نصیحت فرماتے تھے کہ نوجوانوں کے سوالوں کے جواب کو خندہ پیشانی اور احترام اور توجہ سے جواب دیں۔ امام خمینی فرماتے ہیں، علماء اور دانشوروں کو تاکید اور یاد دہانی کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ آج جب نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد ایک آزاد اور خود مختار ماحول میں زندگی گزار رہی ہے اور وہ توقع کرتی ہے کہ اپنے افکار و نظریات کو کھل کر اور آزادی سے بیان کریں اور مختلف اسلامی موضوعات پر اپنا نظریہ پیش کریں، تو ان کی باتوں کو غور سے، خندہ پیشانی سے اور صبر و تحمل سے سنا جائے۔ اگر وہ غلط راستے پر جا رہے ہیں تو انہیں پیار، محبت اور دوستی کے ماحول میں صحیح راستے کی نشاندہی کی جائے اور اس نقطے پر خصوصی توجہ کریں کہ ان کے عرفانی، معنوی اور روحانی احساسات و جذبات کو ہرگز نظر انداز نہ کیا جائے اور ان پر فوراً انحراف، گمراہی اور اس طرح کے دوسرے اعتراض بھی نہ لگا دیے جائیں، اور ان کو فوراً مشکوک افراد میں بھی ہرگز شامل نہیں کرنا چاہیے۔ امام خمینی علماء اور یونیورسٹی اساتذہ کو ان کی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ہم علماء کی طرف سے، آپ یونیورسٹی اساتذہ کی طرف سے ان جوانوں کے ذمہ دار ہیں، ان کی بہت اچھی پرورش کریں ایسے افراد کی صورت میں جو ملک اور حکومت کے لیے فائدہ مند ہوں، اسلام کے خدمت گزار اور ملک کے امین ثابت ہوں اور اسلام و ملک و ملت سے خیانت کے مرتکب نہ ہوں۔ امام خمینی نوجوانوں کے لیے مایوسی اور نا امیدی کو انتہائی خطرناک اور شیطانی لشکر قرار دیتے تھے۔ آپ فرماتے تھے، ابلیس کا ایک لشکر مایوسی ہے، انسان جس کام کو امید اور تمانیت سے عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے شیاطین نا امیدی اور مایوسی پیدا کر دیتے ہیں، اور یہی نا امیدی اور مایوسی نوجوانوں کو بڑے بڑے مارکے سر کرنے میں رکاوٹ کا باعث بنتی ہے۔ اور سامن، اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ہفتہ وار پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان نظیم سبزواری. آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم گزشتہ ہفتے کے دوران رونما ہونے والے چند ایک اہم واقعات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ ہم اس پروگرام میں آپ کے لیے کچھ عالمی میڈیا سے منتخب تصویری خبریں اور خاکے بھی شامل کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایک ویڈیو کلپ بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. تو آئیے سب سے پہلے آج کے پروگرام میں شامل موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں, پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.
افغانستان امن مذاکرات میں پیش رفت, پاکستان میں سیاسی محاذ آرائی جاری, ہندوستانی کسانوں کی ملگیر تحریک.
جناسن, جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا, ہندوستان میں کسانوں کی ملکی تحریک شدت اختیار کر گئی ہے, اور کسان رہنماؤں اور حکومت کے درمیان مذاکرات ناکام ہونے کے بعد اب کسان تحریک نے کل سے ملکی بھوک ہڑتال کا بھی اعلان کیا ہے. اس کے علاوہ ضلعی ہیڈ کوارٹرز کے اندر مظاہروں کا بھی اعلان کر رکھا ہے. اس کے علاوہ جو دھرنے ہیں مختلف شاہراہوں پر, خاص طور سے دہلی کے اطراف میں, وہ بھی جاری ہیں. اس موضوع پر آج ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے, لیکن پروگرام کے آغاز میں ذکر کریں گے افغانستان کا. جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا, افغانستان میں امن مذاکرات میں پیش رفت کی خبریں ہیں, اور کہا جا رہا ہے کہ حکومت افغانستان اور طالبان کے مذاکرات کار وفد اب مذاکراتی ایجنڈے پر متفق ہو گئے ہیں, اور جلد ہی مذاکرات کا دور شروع ہونے والا ہے. لیکن ساتھ ہی افغانستان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے کہا ہے کہ مذاکرات کا اگلا دور اب دوحا قطر کے بجائے افغانستان کے اندر ہونا چاہیے. ہمارے ساتھیوں نے ایک رپورٹ تیار کیا, یہ دیکھتے ہیں.
افغانستان کی نیشنل سیکیورٹی کونسل نے کہا ہے کہ حکومت طالبان کے درمیان مذاکرات کا اگلا دور ملک کے اندر ہونا چاہیے. طالبان اور افغان حکومتی مذاکراتی ٹیموں کے درمیان مذاکرات کے ایجنڈے کی ابتدائی فہرست کا تبادلہ ہو گیا. اس حوالے سے ترجمان طالبان محمد نعیم کا کہنا تھا کہ مذاکراتی ٹیموں کی مذاکرات کے طریقہ کار سے متعلق تفصیلی بات چیت ہوئی ہے. طالبان کے ترجمان نے کہا کہ ایجنڈے پر ابھی مزید بات چیت کی ضرورت ہے, اور فریقین نے مذاکرات کا اگلا دور 5 جنوری کو شروع کرنے پر اتفاق کیا ہے. ادھر افغانستان کے نیشنل سیکیورٹی مشیر حمداللہ محب کا کہنا ہے کہ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات کا اگلا دور ملک کے اندر ہونا چاہیے. افغان نیشنل سیکیورٹی مشیر نے سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں لکھا ہے کہ افغان حکومت ملک کے اندر طالبان کی تجویز کردہ کسی بھی جگہ پر مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ ملک کے اندر مذاکرات ہونے سے افغانستان کی عوام کا امن عمل پر اعتماد بڑھے گا. قبل ازیں اعلی مصالحتی کونسل کے پہلے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدر اشرف غنی نے کہا تھا کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات حساس اور اہم مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ امن مذاکرات کا عمل پہلے مرحلے سے گزر کر اب دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے, اور یہ مرحلہ زیادہ حساس اور اہمیت کا حامل ہے. افغانستان کے صدر نے مزید کہا کہ مذاکرات کے پہلے مرحلے کا عبور کرنے سے ظاہر ہو گیا کہ یہ آسان کام نہیں تھا, تاہم نتیجہ خیز رہا. طالبان گروہ اور افغان حکومت کے درمیان امن مذاکرات 12 ستمبر سے قطر کے دارالحکومت دوحا میں شروع ہوئے تھے, تاہم مذاکرات کے ایجنڈے اور جنگ بندی کے طریقہ کار کے بارے میں پائے جانے والے اختلافات کے بعد مذاکرات میں بارہا تعطل بھی پیدا ہوتا رہا ہے.
افغانستان میں امن کے عمل میں پیش رفت, رپورٹ آپ نے ملاحظہ کیا. اور اب آتے ہیں اگلے موضوع کی طرف. پاکستان میں سیاسی کشمکش جاری ہے, اور حکومت اور اپوزیشن کے درمیان محاذ آرائی کی کیفیت ہے, اور دن بدن سیاسی پارا ہائی ہوتا چلا جا رہا ہے. اپوزیشن کے 9 تاسیسی اتحاد, جس میں 11 سیاسی جماعتیں شامل ہیں, ان میں پاکستان مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی اور جے یو آئی سر فہرست ہیں, ایک اہم اور بڑا جلسہ اس وقت لاہور میں کر رہی ہے, اور یہ جلسہ بھی جاری ہے جس سے مختلف رہنماؤں نے خطاب کیا ہے. جو ہمارے پاس فوٹیج اور اطلاعات آئیں اس کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ ڈائیلاگ کا وقت گزر چکا ہے, اور بقول ان کے اب پی ڈی ایم والے اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں. صورتحال کیا ہے, سیاسی کشمکش کا نتیجہ کیا نکلے گا, آئیے دیکھتے ہیں ایک مختصر سی رپورٹ.
حکومت پاکستان اور اپوزیشن کی جماعتوں کے درمیان سیاسی کشمکش نئے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے اور حزب اختلاف کے رہنماؤں کی جانب سے حکمران تحریک انصاف کے خلاف زیادہ دباؤ کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں نے چند روز قبل اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس میں حکومت کے خلاف تحریک کو فیصلہ کن مرحلے میں داخل کرنے کی غرض سے اسمبلیوں سے اجتماعی استعفے دینے کا اعلان کیا تھا اور اپنے ارکان اسمبلی کو 30 دسمبر تک پارٹی رہنماؤں کے پاس استعفے جمع کرانے کی ہدایت کی تھی۔ دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان نے واضح کر دیا ہے کہ اپوزیشن کی جانب سے اسمبلیوں سے اجتماعی استعفے دیے جانے کی صورت میں ان کی حکومت خالی ہونے والی نشستوں پر ضمنی انتخابات کرانے پر قادر ہے۔ اخبارات کے سینئر مدیروں سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ وہ کسی بھی طرح کی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے اور احتساب کے عمل پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ البتہ انہوں نے اپوزیشن جماعتوں کو اہم قومی مسائل پر بات چیت کی پیشکش کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، لیکن ایسا دکھائی دیتا ہے کہ اپوزیشن کی جماعتیں تحریک انصاف کی حکومت کے ساتھ ساتھ مزید چلنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں۔ اسی دوران پاکستان کے صحافتی اور سیاسی حلقوں کی جانب سے بھی حکومت اور اپوزیشن کے درمیان وسیع تر مکالمے کی ضرورت پر زور دیا جا رہا ہے۔ ان حلقوں کا کہنا ہے کہ ملک کو درپیش مسائل اور چیلنجوں کے پیش نظر پاکستان داخلی سیاسی محاذ آرائی اور کشیدگی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ سیاسی مبصرین کا خیال ہے کہ اگر حکومت اور اپوزیشن جماعتیں باہمی مسائل پر بات چیت کے لیے تیار نہ ہوئیں تو آئندہ آنے والے دنوں کے دوران پاکستان میں سیاسی درجہ حرارت مزید شدت اختیار کر جائے گا۔
پاکستان میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کشمکش، رپورٹ آپ نے ملاحظہ کیا۔ اب آتے ہیں آج کے گفتگو کے موضوع کی طرف۔ ہندوستان میں کسانوں کا احتجاج اب نئے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ کسان رہنماؤں نے حکومت کے ساتھ مذاکرات کے کئی دور ناکام ہو جانے کے بعد اب ملک کی سطح پر احتجاج کا دائرہ بڑھانے کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ ضلعی ہیڈ کوارٹر میں کل سے کسان احتجاج کریں گے۔ اس کے علاوہ کسانوں نے مختلف ہائی ویز کو بھی بند کرنے کا اعلان کیا ہے، جن میں سے اطلاعات یہ تھیں کہ دہلی اور جے پور ہائی وے کو بھی بند کر دیا گیا ہے کچھ دیر کے لیے، تو یہ مکمل طور پر بند رہی ہے۔ اور اب اطلاعات یہ آئی ہیں کہ کسانوں نے ایک حصہ اس کا کھول دیا ہے یک طرفہ ٹریفک کے لیے۔ کسان تحریک کے رہنما اس معاملے پر حکومت کی طرف سے ترمیم کی پیشکش، جو سے تین زرعی قوانین کے حوالے سے جو کی گئی تھی، اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور مسلسل منسوخی کا مطالبہ کر رہے ہیں، کہ جبکہ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ وہ قوانین منسوخ نہیں کرے گی بلکہ ان قوانین میں کسانوں کے مد نظر ترامیم کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ حکومت کے اس پیشکش کے باوجود کسان اپنی تحریک جاری رکھنے پر مصر ہیں اور مختلف شہروں میں احتجاج کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہندوستان کی تقریباً حزب اختلاف کی سبھی سیاسی جماعتوں نے کسانوں کی اس تحریک کی حمایت کی ہے اور انہوں نے اپنی حمایت کا یقین بھی دلایا ہے، اور بعض پارٹیوں نے اپنے حامی کارکنوں سے کہا ہے کہ وہ کسانوں کی تحریک کو سپورٹ کریں اور ان کے حق میں مظاہرے بھی کیے جائیں۔ صورتحال کس طرف جا رہی ہے؟ کسان کیوں حکومت کی جانب سے ترمیم کی اس پیشکش کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور حکومت ہند جو ہے وہ کسانوں کے مطالبات یا بیسک مطالبہ جو ان کا یہ ہے کہ ان قوانین کو منسوخ کیا جائے، اس کو قبول کرنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہے؟ ان تمام باتوں پر گفتگو کے لیے اس وقت موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر بی جے پی کے سینئر رہنما جناب عرفان احمد صاحب۔ اس کے علاوہ اگر ہمیں وقت ملا تو ہمارا رابطہ برقرار ہوگا سی پی آئی رہنما حنان ملا صاحب سے بھی، ہم ان دونوں حضرات سے اس معاملے میں گفتگو کریں گے۔ عرفان احمد صاحب اس وقت موجود ہیں۔ عرفان صاحب السلام علیکم، پروگرام میں خوش آمدید۔
جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔
جی عرفان صاحب، سوال یہ ہے کہ یہ تحریک اپنی جگہ پر ظاہر ہے کہ اس کی شدت اور کمی کا انحصار جو بھی ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی جماعت نے جو یہ قوانین منظور کیے ہیں، یہ قوانین ہیں کیا، اور ان سے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ کسانوں کو فائدہ پہنچے گا تو وہ کیا فائدہ ہے جو کسانوں کو پہنچے گا؟
سب سے پہلے تو میں آپ کو جو ہے اس کے لیے بہت بہت شکریہ ادا آپ کا کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ملک ہندوستان میں ایک بہت ہی گمراہ کرنے والا ایک پروپیگنڈا چالو ہے جو بھولے بھالے کسانوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ وہ جو قانون بنا ہے اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ 1970 میں
جی
جب ہندوستان کی وزیر اعظم اندرا گاندھی جی صاحبہ تھی
جی
اس ٹائم انہوں نے قانون بنایا تھا اے پی ایم سی ایکٹ ایگریکلچر پروڈکٹ مارکیٹنگ کمیٹی انہوں نے ڈیولپ کی تھی
صحیح
اور سب جگہ جو ہے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہوں یا ان میں سب نے وہ منڈی پریشد جو ہے وہ سب جگہ اسٹیبلش کی تھی
جی
تو اس کے ایسے قوانین تھے وہ کہ وہ ان کے اپنے کاریکرتاؤں کو یا ان سے جو منسلک ہوتے تھے بزنس مین ان کو ہی وہاں پر دکانیں الاٹ ہوتی تھیں اور اس میں آتھرائزڈ طریقے سے جو ہے وہ ان کو کمیشن ایجنٹ کے طریقے سے ان کو رکھا جاتا تھا بھولے بھالے کسانوں کی جو
جی جی
ان کی جو صنعت ہوتی تھی ان کی جو اناج پیدا کرتے تھے یا کچھ بھی چیز وہ پروڈیوس کرتے تھے وہ ان پر ایک ریسٹرکشن ہوتا تھا کہ آپ کو اس منڈی سے باہر نہیں بیچ سکتے تو اس کو جب وہ اپنی منڈی میں لے جاتے تھے ان کے ہی جو ایجنٹ ہوتے تھے جنہوں نے اپنی اپنی وہاں پر منڈیوں میں دکانیں لی ہوئی تھی گورنمنٹ سے تو کسانوں کا مال جو ہے وہ خریدتے تھے اتنے سالوں میں
جی
1970 سے لے کے ابھی تک اور وہاں پر وہ ان کو بہت ہی کم دام میں جو ہے پیسے ملتے تھے وہ تو اس پر جو ہے جو ایم ایس پی کا جو قانون تھا اس کی وجہ سے تھوڑی بہت ان کو راحت ملتی تھی تو اس کے بعد وہ ان کے پیسے جو کوئی مہینے میں دے رہا کوئی 15 دن میں دے رہا کوئی 20 دن میں دے رہا کسانوں کے ہی پیسے سے وہ اپنے بزنس کو جو ہے آگے بڑھاتے تھے اور کسان کیونکہ ایک دم مجبور ہوتا ہے اس ٹائم اپنی فصل کو بیچنے کے لیے تو اس ٹائم ان کو ہاتھ کے ہاتھ پیسے نہیں ملتے تھے ان کو مہینوں انتظار کرنا پڑتا تھا اور ان سب چیزوں پر غور و فکر کر کے یہ ہندوستان کے نہیں پوری دنیا کے سب سے مشہور پاپولر وزیر اعظم نریندر مودی جی اور ان کی پوری کیبنٹ میں اس پر پورا
جی
جو ہے وہ دھیان دیا اس کی ایک ایک باریکی کو دیکھا اور اس میں یہ امینڈمنٹ لا کر جو ہے یہ بل جو ہے پاس کیا انہوں نے تو اس سے آج کی تاریخ میں کسانوں
جی
کو جو ہے اپنی فصل بیچنے کے لیے وہ خالی منڈیوں میں نہیں وہ کہیں بھی ہندوستان کے کونے میں جا کر جو ہے اپنی فصل کو بیچ سکتے ہیں جہاں پر انہیں دام زیادہ ملے گا وہاں پر بیچ سکتے ہیں جہاں پر ان کو ترنت جو ہے دام ان کے ہاتھوں میں ملیں گے وہاں پر بیچ سکتے ہیں لیکن کچھ جو ہے جو پولیٹیکل پارٹی ہندوستان میں ہے جن کی جو ہے دکانیں لگ بھگ بند ہو چکی ہیں تو ایسے بھولے بھالے کسانوں کو انہوں نے بھڑکا کر یہ پہلے بھی انہوں نے آندولن چلانے کی کوشش کی تھی لیکن وہ ان کا ناکام ہوا تھا اور پھر انہوں نے دوبارہ جو ہے ان کو بھڑکانے کی کوشش کی ہے اور یہ کسان آندولن کے نام پر یہ وہ راجنیتک دل کے جو کاریکرتا ہیں ان کے جو ورکر ہیں وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں اور جو بھولے بھالے کسان ہیں ان کو انہوں نے پیچھے کر دیا ہے تو اس سچویشن انہوں نے کریٹ کی ہے
صحیح
لیکن ہماری جو ہندوستان کی سرکار ہے
جی
نریندر مودی جی ہیں
جی جی
وزیر اعظم ہیں ہمارے جو ہے وزیر زراعت ہیں یہ سب مل کر جو ہے یا ہمارے جو ہے ہوم منسٹر ہیں ہمارے کسانوں سے جو ہے وہ ہم بات بھی کرنا چاہتے ہیں اور 5-6 دور کی بات بھی ہوئی ہے لیکن یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جن کی دکانیں بند ہو گئی
ہیں میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں عرفان صاحب
اس میں آگ لگانے کا کام کرتے ہیں
جی جی جی
یہ اس میں ناکام ہوں گے
صحیح
اور یہ کسان ہمارا سمجھے گا
جی بہت شکریہ عرفان صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا اس وقت ہمارا رابطہ برقرار ہوا اسکائپ پر ہمارے ساتھ موجود ہیں سی پی آئی رہنما حنان ملا صاحب حنان ملا صاحب آپ کو میں پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں السلام علیکم حنان ملا صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کسان تحریک اور حکومت کے درمیان مذاکرات ہو سکتے ہیں کسی اسٹیپ کے اوپر یا یہ تحریک جو ہے وہ اسی طرح چلتی رہے گی
نہیں سنیے ہم جب کسان کو تو پہلے 7-6 مہینہ تو سرکار کا ٹائم نہیں ملا جب کسان اتنا پرچار انوروھ کا بات نہیں سنا تب کسان جب آندولن میں اتارا راستہ میں آیا
صحیح
تب کیا ہوا سرکار نے اس کے خلاف جنگ اعلان کر دیا پنجاب کو کسان کو بول دیا ہریانہ بارڈر کو سیل کر دیا آزادی کا بعد کبھی ایک پروونس کا بارڈر دوسرے پروونس کے لیے سیل نہیں کیا جیسا دشمن ہمارا دیش میں گھس رہا ہے سیل کر دیا پھر وہ بارڈر میں جب پنجاب کا کسان آیا اس پر واٹر کنن چلا ٹیئر گیس چلا مارا لاٹے پیٹا کرا پھر بھی جب روک نہیں پیا نیشنل ہائی وے کو ڈھیک کر دیا کہ اس کا گاڑی کراس کر کے نہ آ پائے یہ ہے سرکار کا کسان سے پیار اس کے بعد جب اس کے باوجود جب کسان دلی کا کنارہ میں پہنچ گیا تب 1 دسمبر میں ڈسکشن شروع ہوا 6 دفعہ ڈسکشن ہوا وہی نتیجہ نہیں پہلے دن ہم ڈسکشن میں تھا ڈسکشن میں کیا ہوا ایک دن پہلے دن ہم جا کے بولا بھائی ہم کو دعوت دیا آپ کا مینو کیا ہے کیوں ہم کو انوائٹ کیا ہے آپ ایجنڈا کیا ہے کوئی ایجنڈا نہیں ہے ایسا ہی ڈسکشن کبھی سنا سرکار ڈسکشن میں بلاتا ہے کوئی ایجنڈا کے بنا خالی بولا نہیں ہمارا آپ کا کیا ہے بولو تو ہمارا تکلیف ہے 6 مہینہ سے بولتا ہے गली गली में बोलता है, हजारों पेज लिख के भेजा है, क्या हमारा तकलीफ है, कहां कहां कानून में गलतियां हैं ये सब बताया। मगर सरकार ने बोला चार पांच उससे चुन लिया, चार पांच चुन के बोला हम इसको अमेंडमेंट करेंगे। हम बोला अमेंडमेंट हमसे बिल्कुल मंजूर नहीं, पहले दिन हम बता दिया ये अमेंडमेंट में कानून में कोई बेहतरीन नहीं आएगा, बेहतर नहीं होगा, इसलिए हम बोला ये कानून हमको बदलना चाहिए, नया कानून बनाओ, आपका कानून को कुछ हमारा साथ सलाह करो, किसान को करके कोई किसान के हित के लिए कोई कानून बनाओ, और कॉरपोरेट हित जो है इसके अंदर है इसको निकालो। मगर सरकार किसी हालत में तैयार नहीं है। सेकेंड डे वही एक ही बात, थर्ड डे वही सेम बात, फोर्थ डे वही सेम बात, एक ही बात करते रहते हैं, हम थक गया। हम बोला आपका बात बहुत सुन लिया, हमारा बात तो हम कह दिया और हमारा बात सुनने का कोई नहीं है। हम दो घंटा मौन बैठ गए, हम बात नहीं करेंगे, चुपचाप बैठ। तब ने मंत्री बोला ठीक है, हम उठ गया बाहर जाके बोला, हम ऊपर में आके बोला हम चर्चा करेंगे, हम अकेला तो विद्रोह कर नहीं सकता, हमको चर्चा करके आपको काल फिर बताएं, ऐसा बोल के गया। उसके बाद आप ताज्जुब हो जाएंगे, होम मिनिस्टर उसके बाद आया एक दिन और आके मीटिंग करके वो सेम बात बोल रहे। हम सोचा आप ऊपर बड़ा मिनिस्टर है, चाहे छोटा मिनिस्टर गलत कर रहा है, बड़े वाला थोड़ा कुछ नया बात कहेगा, मगर हम परेशान हो गया। सेम बात बोलते वही चार पांच अमेंडमेंट है मान लो, ये तो बात दस दिन से बोला जा रहा है, हम मानने का नहीं बोल दिया, फिर भी किया हनान मुल्ला साहब लिख के भेजेंगे, हम सोचा लिख के भेजेंगे
जी। हनान मुल्ला साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें स्काइप के जरिए ज्वाइन किया, किसानों के तहरीक के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया। इसी तरह जनाब इरफान अहमद साहब, बीजेपी से आपका ताल्लुक था, आपने हमें टेलीफोन के जरिए ज्वाइन किया, अपने ख्यालात का इजहार किया और इस कवानीन के बारे में आपने बताया कि ये कवानीन बीजेपी की नज़र से कैसे हैं। नाज़रीन आपने दोनों हजरात के ख्यालात मुलाहिज़ा किए किसान तहरीक के हवाले से। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस मामलात जो हैं वो आपस में सेटल हो जाएंगे और किसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसी तरह हुकूमत जो है वो यकीनन किसानों के हक में फैसला करेगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं।